تو یہ تھے بہت مختصر حالات سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے، اور تفصیل ان حالات کی یہ ہے کہ ان کا نام عبداللہ تھا اور یہ ان کا نام زمانہ جاہلیت ہی سے چل رہا تھا، کیونکہ کفار مکہ اللہ تعالی کو مانتے تھے اور وہ اپنے بچوں کے نام عبداللہ رکھتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی محمد بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے بھی پہلے عربوں میں پایا جاتا تھا. یہ الگ بات ہے کہ وہ نام بہت بہت کم لوگ رکھتے تھے، مگر بہرحال اس کے ہونے کا ثبوت ملتا ہے. اور عبداللہ نام تو بہت لوگوں کا تھا، تو ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا نام اصل میں ہی عبداللہ تھا، اور انہوں نے جب اسلام قبول کیا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کا نام یہی رہنے دیا ہے. اور ان کے والد کا نام مسعود تھا، مسعود سعد سے یعنی مبارک برکت والا. یہ تو جاہلیت کے زمانے میں بھی بہت لوگ نام رکھتے تھے. کئی ایک نام جاہلیت میں بھی تھے اور جب اسلام آیا ہے اس وقت بھی تھے. ایسے ایسے نام تھے جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جن لوگوں نے بہت میں حملہ کیا ان میں شہاب بھی تھے، اور شہاب نام بعد میں مسلمان بھی رکھتے رہے. قطبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بدر میں تھا، بہت بڑا مشرک اور کافر تھا، اور عتبہ نام کے چار صحابہ رضی اللہ عنہ بدری بھی تھے، اور مسلمان برابر یہ نام رکھتے رہے. ایسے ہی یزید حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا بیٹا، بدنام زمانہ اور امت میں بہت سے فقہا کے ہاں وہ کافر تھا، لیکن یہی یزید نام اللہ تعالی کے بہت نیک اور پاکیزہ بندے بھی رکھتے رہے، حتیٰ کہ سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما، ان کے مزار مبارک پہ اگر آپ جائیں کوفہ میں تو ان کے ساتھیوں کے نام لکھے ہوئے ہیں کہ کربلا میں کن کن لوگوں نے شہادت پائی اور اللہ تعالی کی راہ میں اپنی جان قربان کی. تو سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ عنہما کے دوستوں میں بھی یزید کا نام ہے، کئی لوگوں کا نام ہے. تو اس لیے نام کبھی زمانہ جاہلیت میں جو اچھے تھے، اسلام کی قبولیت کے بعد بھی وہ نام برقرار رکھے گئے. تو اسی طرح یہ بھی تھے، عبداللہ ابن مسعود، اور ان کے والد کا نام تو مسعود تھا اور والدہ کا نام ام عبد. اسی لیے کہیں یہ آتے ہیں ابن مسعود کے نام سے، اور کہیں ابن ام عبد کا بیٹا، یہ بھی آیا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی انہیں فرمایا تھا. اور زمانہ جاہلیت میں عبد ابن حارث تھا، وہ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کے والد کے آپس میں حلیف تھے، معاہدے تھے ان کے، اور عرب عموماً اپنے گزر اوقات کے لیے بچوں کو بھیڑ بکریاں چرانے پہ لگا دیتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ کام کیا ہے. صحیح بخاری میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا، میں نے اہل مکہ کی بکریاں چرائی ہیں اور ان سے اجرت لی ہے. تو مکہ مکرمہ میں بچے جب تھوڑے سے بڑے ہوتے تھے تو ان کی تربیت کے لیے، گھر کے معاملات چلانے کے لیے بچوں کو بکریاں چرانے پر لگا دیتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما من نبی الا ورع الغنم، اور کسی آدمی کو اللہ تعالیٰ نے نبوت نہیں دی مگر یہ کہ اس نے بکریاں تو چرائی ہی ہیں. اس نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا قصہ قرآن پاک میں بھی آیا کہ علی ان تأجرنی ثمانی حجج، ان کے سسر نے ان سے فرمایا کہ تم 8 سال تک ہماری نوکری کرو گے، اور یہ وہ حق مہر ہے جس پہ میں نے اپنی بیٹی کا نکاح تم سے کیا ہے. فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا، اور اگر تم 10 سال نوکری کے پورے کر دو، فَمِنْ عِنْدِكَ، تو یہ تمہاری طرف سے. تو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی بکریاں چرائی. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ جب بڑے ہوئے تو جفا کشی کی زندگی اور ان چیزوں کے لیے انہیں بھی بکریاں سپرد کی گئیں، اور عقبہ بن معید کی بکریاں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے چرائی تھی اور پیسے لیتے تھے اجرت پہ، یہ مزدوری گویا کے کرتے تھے. ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ادھر سے ہوا اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ آپ کی خدمت میں تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے کہ مجھے پیاس لگی ہے. حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے دیکھا اب کیا چیز پیش کریں خدمت میں، تو انہیں کوئی چیز ایسی ملی نہیں، اور نظر پڑی تو ابن مسعود رضی اللہ عنہ بکریاں چرا رہے تھے، اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ بالکل گویا کہ اس وقت جوانی کے آغاز میں تھے. تو انہوں نے بلایا اور کہا کہ کوئی بکری ہے، دودھ چاہیے. تو انہوں نے کہا میں آپ کو بکری نہیں دے سکتا کیونکہ یہ کسی کی امانت ہے. یہ بات بتاتی ہے کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ میں فطری طور پر اتنی اچھی صفات پائی جاتی تھی کہ کسی نے نہیں انہیں سمجھایا، لیکن بکریاں ایک کافر کی تھی، یہ چرا رہے تھے تو ان کے پاس امانت ہی تھی نا، تو انہوں نے دودھ دینے سے انکار کر دیا حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو، اور کہا یہ کسی کی امانت ہے، میں تو دودھ نہیں دے سکتا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود آگے بڑھے اور کہا اچھا لڑکے، ایسی بکری لے آؤ جس کے تھنوں میں ابھی دودھ نہ آیا ہو، جس نے بچے نہ دیے ہوں. تو انہوں نے بکری ایک چھوٹی سی پکڑی اور اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لا کے کھڑا کر دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیاس تھی تو آپ نے اس بکری کے تھن پہ ہاتھ پھیرا اور دعا فرمائی، یہاں تک کہ اس کے تھنوں میں دودھ آ گیا، اور یہ معجزہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. تو آپ نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ اس دودھ کو نکالو، تو اتنا دودھ نکلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی پیا، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو بھی پلایا، پھر ابن مسعود رضی اللہ عنہ کو بھی پلایا اور یہ بہت اچھی فال نکل آئی گویا کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے حق میں کہ سب سے پہلی چیز اور معاملہ جو پیش آیا ان کا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ دودھ ہی تھا. تو یہ ایک طرح سے بشارت ملی ابن مسعود رضی اللہ عنہ کو کہ اللہ تعالیٰ ان سے علم کا کام لے گا, کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دودھ کی تعبیر علم سے کرتے تھے. صحیح بخاری میں آیا ہے کہ آپ نے فرمایا میں نے آج رات خواب میں دیکھا کہ میں نے دودھ پیا ہے اور اتنا دودھ پیا اتنا پیا کہ اس دودھ کی تری میرے ناخنوں میں ظاہر ہو گئی. تو اس کے بعد میں نے خواب میں وہ دودھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں نے خواب میں وہ تمہیں دے دیا عمر. تو عمر رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کے رسول اس کی تعبیر کیا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دودھ سے تو مراد علم ہے جو اللہ نے مجھے دیا ہے اور میرے بعد یہ علم اللہ تعالیٰ تمہیں دے گا. تو یہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے حق میں گویا بڑی ہی زبردست فال تھی کہ علم اللہ انہیں دے گا. یہ اس کی تشریح ہماری ذاتی ہے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بکری کے اس تھن سے کہا کہ تو خشک ہو جا, تو دیکھتے ہی دیکھتے وہ دودھ خشک ہو گیا اور تھن اپنی اصل حالت میں واپس آ گئے. اس بات نے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے دل پر بڑا اثر کیا. یہ پہلا معجزہ یا کوئی چیز تھی جو انہوں نے دیکھی اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ مجھے آپ تعلیم دیں, کیا چیز ہے آپ کے پاس؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی محبت سے شفقت سے ان کے سر پر اپنا ہاتھ مبارک رکھا اور پھر صرف رکھا ہی نہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ہاتھ ان کے سر پہ پھیرتے رہے گھماتے رہے اور ارشاد فرمایا کہ انک غلام معلم, تم ایسے لڑکے ہو جو استاد ہو جو تعلیم یافتہ ہو, اللہ نے تمہیں علم دیا ہے. اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ کو اللہ نے بہت علم دیا تھا, بہت. خود کہتے تھے کہ میں نے 70 سورتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بالکل تنہائی میں پڑھی ہیں, میرے ساتھ اور کوئی نہیں تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 سورتیں قرآن پاک کی ان کی تعلیم مجھے دی ہے. بس یہ ان کا اسلام کی قبولیت کا واقعہ تھا. اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے خود بھی فرمایا ہے اس روایت کے آغاز میں کہ کنت غلاماً یافعاً, میں بالکل ابھی جوانی کا آغاز تھا مجھ میں, میں ایسا لڑکا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور مجھے تعلیم دی تھی اور پھر اپنی اسلام کا یہ واقعہ بیان کرتے تھے. اس لیے ابن حبان وغیرہ کا خیال ہے کہ ان سے پہلے شاید 5 آدمی مسلمان ہوئے ہوں گے یا 6 آدمی مسلمان ہوئے ہوں گے. ابن مسعود رضی اللہ عنہ اتنے قدیم الاسلام ہیں. اور ایک اور روایت بھی ہے, اس سے بھی پتا چلتا ہے کہ ان کا اسلام کتنا پرانا تھا. اور وہ یہ تھی کہ مکہ مکرمہ میں اونچی آواز سے کوئی شخص قرآن نہیں پڑھ سکتا تھا. مکہ شہر تھا, یہ زہر اور عصر کے وقت سب لوگ ہوتے تھے, سارے کافر, گلیوں میں چلنا پھرنا خریداری تجارت جیسے کہ دنیا میں ہوتی ہے. تو صحابہ رضی اللہ عنہم نماز میں بھی اونچی آواز سے قرآن نہیں پڑھ سکتے تھے کیونکہ قرآن جو سنتا تھا وہ مارتا تھا, زخمی کر دیتا تھا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منع فرما دیا کہ زہر اور عصر میں اونچی آواز میں قرآن نہ پڑھا جائے. اور مغرب کے وقت چونکہ لوگ گھروں کو چلے جاتے تھے تو مغرب عشاء اور فجر میں مسلمان بس اکیلے ہی رہتے تھے جتنے ہوتے تھے, تو اونچی آواز سے نمازیں پڑھتے تھے. اسلام کی یہ مظلومیت کا دور اللہ نے اسے قائم رکھا مدینہ منورہ میں بھی، اور حکم یہی ہوا کہ ظہر عصر آہستہ آواز سے پڑھو تاکہ تمہیں احساس رہے کہ کبھی تم اتنے کمزور تھے کہ اونچی آواز سے قرآن پڑھنے پر مار پڑتی تھی۔ تو ایک دن صحابہ رضی اللہ عنہ جمع ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ، یہ کچھ دوست آپس میں ملے، ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے ہم عمر تھے لڑکے، تو سب نے کہا کہ اللہ کی قسم اب تک قریش نے قرآن نہیں سنا، اور ہم میں سے کسی کو چاہیے کہ اونچی آواز سے جا کے قرآن پڑھے تاکہ قریش سنے تو صحیح کہ اللہ کا کلام کتنی زبردست چیز ہے جو خدا نے ہمیں دی ہے۔ تو ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا میں جاتا ہوں اور میں اونچی آواز سے قرآن پڑھوں گا۔ تو باقی دوستوں نے کہا تمہارا جانا مناسب نہیں ہے، ایسا شخص ہو جس کا خاندان بڑا ہو اور مشرکین مکہ اسے مارنے سے پہلے یہ سوچ لیں کہ اگر اسے کچھ ہو گیا تو اس کا تو پورا خاندان ہے، ہم لڑیں گے کس طرح سے۔ تو ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا کہ مجھے چھوڑو اور نہ تم روکو مجھے، اور میں جاتا ہوں اور میں قرآن اونچی آواز سے پڑھوں گا اور اللہ بھی تو ہے میرا محافظ۔ تو ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے یہ مشورہ نہیں مانا اور تشریف لے گئے، اور جب سورج اچھی طرح روشن چڑھا ہوا تھا، گویا صبح کا وقت تھا، چاشت کا وقت جیسے ہوتا ہے 10 بجے 11 بجے 9 بجے ایسے، تو مشرکین مکہ اپنی انجمن میں بیٹھے ہوئے تھے، بڑے بڑے سردار آپس میں باتیں کر رہے تھے، اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے تو وہ دیکھنے لگے کہ یہ لڑکا پتہ نہیں کیوں آیا۔ تو انہوں نے بسم اللہ پڑھنے کے بعد الرحمن سورہ رحمان کی تلاوت شروع کر دی، علم القرآن یہ پڑھا انہوں نے۔ تو ایک مشرک نے کہا کہ یہ لڑکا کیا کہہ رہا ہے، تو دوسرے نے کہا وہ جو دعویٰ کرتا ہے نا کہ اس پہ خدا کی طرف سے وحی آتی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ اس کا لگتا ہے ماننے والا ہے، تو جو وحی اس پر نازل ہوتی ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ خدا کی کتاب ہے، یہ وہ خدا کی کتاب پڑھ رہا ہے، قرآن پڑھ رہا ہے۔ بس اتنا سننا تھا، اٹھے اور جس کے ہاتھ میں جو چیز آئی اس نے ابن مسعود رضی اللہ عنہ کو پکڑ کے ماری، اور اتنا مارا کہ خون بہنے لگا ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے جسم مبارک سے، اور چہرے پر انہوں نے مار کے پھینک دیا تو چہرہ سوج گیا، ورم آ گیا۔ تو ابن مسعود رضی اللہ عنہ کمزور تھے جسم کے اور بہت مضبوط تھے ایمان کے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے کہا تھا کہ تم ابن مسعود کو دیکھتے ہو، اس کی ٹانگیں بظاہر پتلی ہیں لیکن اس کی یہ جو ایک پنڈلی ہے، ایک ٹانگ کا حصہ پنڈلی کا، قیامت میں یہ احد پہاڑ سے زیادہ وزنی ہے۔ تو ابن مسعود رضی اللہ عنہ کمزور تھے جسمانی طور پہ، اور اوپر سے یہ خون بھی بہ گیا تو گر پڑے، اور پھر جب اٹھے تو اپنے دوستوں میں گئے تو دوستوں نے کہا ہم اسی وجہ سے تمہیں نہیں جانے دیتے تھے، ہمیں پتا تھا کہ یہ ہو جائے گا۔ تو ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا کہ خدا کی قسم جتنے یہ مجھے پہلے رسوا لگتے تھے، آج کے اس واقعے کے بعد مجھے اور زیادہ یہ ذلیل اور رسوا لگنے لگے ہیں کہ قرآن نہیں سنتے، اور اگر تم چاہو مشورہ دو تو کل پھر میں اسی طرح کروں گا۔ تو اسد الغابہ میں آیا ہے کہ باقی صحابہ رضی اللہ عنہ نے روک دیا اور کہا کہ بہت کافی ہے، بس قرآن انہوں نے سن لیا۔ پھر ہجرت کا وقت آیا اور مسلمان بہت تنگ ہو گئے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے حبشہ کی زمین کے متعلق سنا ہے کہ حبشہ میں ایک بادشاہ ہے وہ عیسائی، لیکن وہ انصاف پسند بادشاہ ہے، مکہ کی زمین تم لوگوں پر تنگ ہو گئی ہے تو تم وہاں چلے جاؤ. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کہیں بھی انصاف ہو حکومت میں عدالتوں میں, چاہے وہ کافروں ہی کی حکومت کیوں نہ ہو, وہ اچھی ہے. کہیں تو پہنچ کے انصاف ملتا ہے, اور جس ملک کی عدالتوں میں انصاف نہ رہے اور جس ملک میں حکمرانوں میں عدل انصاف نہ رہے وہ کافروں سے بھی بدتر ہو جاتے ہیں, کیونکہ آدمی جائے کہاں, معاشرے میں تو ہمیشہ ناانصافی رہے گی, آخر کہیں نہ کہیں کوئی لڑائی جھگڑا ہو گئی نا. تو انصاف کے لیے جانا ہے اس نے عدالت میں, اور عدالت سے ہی ظلم شروع ہو جائے تو پھر کوئی آدمی کہاں جائے. آدمی تنگ آ کے گرمی سے سائے میں بیٹھتا ہے, اور اگر درخت آگ برسانے لگے تو پھر سوچو کیا بنے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں چلے جاؤ, ہجرت شروع ہو گئی اور مسلمان حبشہ چلے گئے. حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ جیسے آدمی نے حبشہ ہجرت کی سوچ لی تھی. ابن مسعود رضی اللہ عنہ بھی چلے گئے, اور یہ ان کی پہلی ہجرت تھی. جب وہ وہاں پہنچے تو بہت سے مسلمان پہنچ گئے تھے. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ہجرت فرما گئے تھے حبشہ, اور ام حبیبہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی رملہ بنت ابی سفیان, ام المومنین جو بعد میں بنی ہیں, ام حبیبہ رضی اللہ عنہ بھی ہجرت کر گئی تھی. سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے بھائی حضرت جعفر رضی اللہ عنہ ہجرت کر گئے تھے. بہت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ ہجرت کر گئے تھے. بہت صحابہ رضی اللہ عنہ نے حبشہ ہجرت کی ہے, اور یہ حبشہ رہے ہیں پھر. اور مکہ مکرمہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک ایک مرتبہ پڑھ رہے تھے, اور یہ فرمایا کہ افرائیتم اللات والعزا, تم نے لات اور عزا ان بتوں پر ان دیویوں پر غور کیا ہے. ومنات الثالثة الاخرى, اور یہ جو تیسری دیوی ہے مشرکین جس کی پوجا کرتے ہیں منات کی, بڑی تفصیلی روایت ہے, وہ تو آئے گی انشاءاللہ سورہ حج کی تفسیر میں کبھی. بہت علمی معرکہ ہے یہ روایت, اور بہت بڑا اعتراض ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اور قرآن پر. تو یہ تو تفصیل پھر کبھی صحیح, لیکن جب یہ آیات حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ رہے تھے تو لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ ولیعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتوں کو سجدہ کر دیا, یا ایسی کوئی بات کہی. استغفر اللہ, انبیاء علیہ السلام اگر شرک کرنے لگیں تو پھر خدا کی توحید کہاں رہے گی. یہ اتنی پہلی بات کہ اس کی آواز حبشہ تک جا پہنچی کہ سارے مکہ والے مسلمان ہو گئے ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور مکہ والوں کا دین ایک ہو گیا. تو جن لوگوں نے سنا حبشہ سے, وہ پھر ہجرت کر کے مدینہ منورہ مکہ مکرمہ آئے. انہوں نے کہا جا کے مکہ دیکھتے ہیں, اگر ہمارا سارا شہر ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ماننے لگ گیا ہے تو پھر چاہیے کیا. ابن مسعود رضی اللہ عنہ بھی آگئے, اور انہوں نے جب آئے تو ایک رات بس وہ رکے. انہوں نے دیکھا کہ یہ سب جھوٹ ہے, اور بجائے اس کے کہ بات یہ ہوتی کہ مشرکین مکہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان لی ہے, جھوٹ یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین کے ساتھ مل کے عبادت شروع کر دی, تو یہ واپس چلے گئے. تو اس طرح تو گویا ان کی دو ہجرتیں یہی ہو گئیں, چاہے ایک رات ہی مکہ میں ٹھہرے. پھر گئے, اور پھر جب انہیں پتا چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے ہیں, تو فوراً یہ حبشہ سے چلے اور مدینہ منورہ پہنچے. کیونکہ حبشہ سے صحابہ رضی اللہ عنہم نے ہجرت کی ہے دیر سے، مثلاً یہ ام حبیبہ ہیں رملہ رضی اللہ عنہا، انہوں نے ہجرت کی ہے اس وقت جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا نکاح ہو گیا، اور یہ بہت بعد کی بات ہے. حضرت جعفر رضی اللہ عنہ مدینہ منورہ حاضر ہوئے حبشہ سے دوبارہ ہجرت کر کے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت خیبر کی فتح سے واپس آئے تھے، گویا 7 ہجری میں. تو جو صحابہ رضی اللہ عنہم حبشہ سے مدینہ منورہ آئے ہیں دیر سے، وہ بدر میں شامل نہیں ہو سکے. کچھ ایسے ہیں جو احد میں شامل نہیں ہو سکے، کچھ ایسے ہیں جو صلح حدیبیہ میں بھی شامل نہیں ہو سکے. لیکن ابن مسعود رضی اللہ عنہ کو جو ہی معلوم ہوا کہ رسالت مآب سید القونین علیہ الصلاۃ والتسلیم تشریف لے گئے ہیں مدینہ منورہ، تو یہ فوراً حبشہ سے مدینہ منورہ پہنچے. یہ ان کی تیسری ہجرت تھی، اتنی جلدی کہ یہ بدر سے بھی پہلے ہی مدینہ منورہ پہنچ گئے تھے. اور یہ وہ زمانہ تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھائی بنا رہے تھے صحابہ رضی اللہ عنہ نے مہاجرین اور انصار کو. تو آپ نے ابن مسعود رضی اللہ عنہ کو دیکھا اور پوچھا کہاں ٹھہرے ہو؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے اپنی گھر میں جگہ دی ہے. تو طبقات ابن سعد وغیرہ میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کا بھائی قرار دیا. وہ بھی بہت قرآن پڑھتے تھے، بہت زیادہ. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری کی اس روایت میں بھی فرمایا کہ جب تم نے قرآن پڑھنا ہو تو پھر ابن مسعود سے پڑھنا، سالم سے، ابی سے اور معاذ سے رضی اللہ عنہ. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری چیز یہ کی کہ مسجد نبوی کے بالکل ساتھ ایک زمین کا ٹکڑا تھا، پلاٹ تھا، وہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کو دے دیا اور فرمایا یہاں گھر بنا لو، یہاں رہو. اب ان کا گھر مسجد نبوی ہی میں آ گیا ہے، بہت وسیع ہو گئی ہے مسجد تو ماشاء اللہ. تو ابن مسعود رضی اللہ عنہ رہے ہیں پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا کہ آج میرے ساتھ وہ جائے، رات کو مجھے ایک جگہ جانا ہے جس کے دل میں ذرہ برابر کبر نہ ہو، اپنے آپ کو کچھ نہ سمجھتا ہو. یہ ہے تواضع اور عاجزی. ایک تواضع یہ ہے کہ آدمی سمجھے کہ میں تواضع کر رہا ہوں، کرسی پہ بیٹھنا میرا حق تھا لیکن میں قربانی دے رہا ہوں، عزت کر رہا ہوں، احترام کر رہا ہوں، کسی اور کو بٹھا دیا. لیکن یہ جو اس کا سمجھنا ہے نا کہ میرا حق تھا، یہ بھی تواضع کے خلاف ہے. اصل حقیقی تواضع یہ ہے کہ آدمی وہ کام کرے جو تواضع اور عاجزی کا کام ہے، اور وہ خود نہ سمجھے کہ یہ عاجزی کا کام. جب تک یہ سمجھتا رہتا ہے کہ یہ عاجزی ہے، تواضع ہے، تو وہ تواضع نہیں ہوتی، حقیقی مرتبہ نہیں ہوتا. گھر میں مہمان آ گئے، اب بستر اٹھا کر بچھانے ہیں، تو اگر یہ سمجھے کہ یہ کام تو میرے نوکر کر دیں گے، میرے بیٹے کر دیں گے، ان کے کرنے کا، میرے کرنے کا تھوڑا ہی ہے. اور پھر اٹھتا ہے، بستر بچھا دیتا ہے اور کہتا ہے چلو مہمانوں کی عزت کرتا ہوں اور یہ کام میرے کرنے کا نہیں ہے لیکن کر دیتا ہوں، یہ ان کی عزت ہے اور میری عاجزی ہے. بس یہ جو سمجھتا ہے نا کہ یہ عاجزی ہے، یہ تواضع نہیں ہے. حتیٰ کہ وہ وقت آ جائے کہ جب یہ بغیر سوچے کہ میں عاجزی اختیار کر رہا ہوں، یہ کام کرے اور یہ سوچے یہ میرا ہی کام ہے، مجھے ہی کرنا چاہیے. اس لیے تواضع اور بندگی اور اپنے آپ کو مٹانا اور اپنی انا کو ختم کرنا بہت دیر سے آتا ہے. آخری چیز جو تزکیے کی انتہا پر پہنچ کے انسان کے دماغ سے نکلتی ہے وہ میں ہے. سب سے بڑا مقام اللہ کی بندگی ہے. بس بندہ بنے, شہرت کی طلب نہ رہے, بڑائی کی طلب نہ رہے, حتیٰ کہ یہ سمجھے کہ میں جو کچھ بھی ہے اس کے بھی قابل نہیں ہوں. مزید کی تو کیا تمنا کرتا. تو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تو میرے ساتھ آج رات وہ جائے جو اپنے آپ کو کچھ نہ سمجھتا ہو. تو اب یہ کون کہتا ہے کہ میں ایسا ہوں؟ حدیث میں آیا ہے کہ آپ نے دیکھا کوئی نہیں بولا تو آپ نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کو اٹھایا اور آپ نے فرمایا عبداللہ ایسا شخص ہے جس کے دل میں بھی غرور, کبر, اپنی بڑائی, ذرہ بھی اس کا باقی نہیں رہا. ایک تو فطرتاً ایسے اچھے, اوپر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت نے اس ہیرے کو تراش دیا تھا. اور اللہ نے بدر میں ان کا مقابلہ ابو جہل سے کرا دیا جو سب سے بڑا متکبر تھا. اتنا متکبر آدمی ابو جہل کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ میری امت کا فرعون ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو برے الفاظ سے یاد نہیں فرماتے تھے لیکن اس نے بھی تو حد کر دی تھی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو بتایا, مسلمانوں کو, صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو, کہ یہ ابو جہل ہے, یہ جو ابو جہل ہے یہ اس امت کا فرعون ہے. تو اللہ نے فرعون کے گھر میں موسیٰ علیہ السلام کو پالا تھا اور یہاں پر اللہ تعالی نے ابو جہل کا مقابلہ کرا دیا حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے. ابن مسعود رضی اللہ عنہ جو جسمانی طور پر بھی کمزور تھے اور سب سے بڑا متکبر اس شخص کے مقابلے میں لے آئے اللہ جو اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھتا تھا. جب کوئی آدمی اپنے آپ کو کچھ سمجھتا ہے تو وہ حقیقت سے بے خبر رہتا ہے, کیونکہ متکبر آدمی کے ارد گرد آہستہ آہستہ اس کے خوشامدی جمع ہو جاتے ہیں, وہ اسے اصل صورتحال کی خبر ہونے ہی نہیں دیتے. تو کہتے ہیں جو کچھ آپ کر رہے ہیں بس یہی ہے سب سے بڑی عقل. وہ اپنے حلقے میں کسی ایسے آدمی کو پسند ہی نہیں کرتا جو اس پہ تنقید کرے. تو ابو جہل میں یہ بات ہو گئی تھی اور ابو جہل کو دو نوجوان بھائی معوذ اور معاذ رضی اللہ عنہما انہوں نے حملہ کر کے زمین پہ پھینک دیا. تو یہ ابو جہل مرنے کے قریب تھا, ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے مقابلہ ہو گیا اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے اس کے سینے پہ چڑھ کے بیٹھ کے تو اس نے آنکھیں کھولی اور کہنے لگا کہ اس سے زیادہ عزت کا مقام دنیا میں کوئی ہے جتنا کہ ابو جہل کا سینہ ہے؟ کہنے لگا میرے سینے سے زیادہ بھی عزت والی کوئی جگہ دنیا میں ہوگی. اب یہ مر رہا ہے, اندازہ لگاؤ اس کبر کا اور اس اپنے آپ کو بڑا سمجھنے کا. یوں ہی مارا جاتا ہے آدمی. اس لیے شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ اپنے آپ کو کچھ سمجھنا ہے. بس سب گناہوں کی جڑ یہ انا ہے کہ میں کچھ ہوں, غرور. ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے ابو جہل کی داڑھی پکڑ لی اور کہا تم ابو جہل ہی ہو؟ اس نے کہا تم کون ہو؟ انہوں نے کہا میں عبداللہ. اس نے کہا اچھا جو بکریاں چراتا تھا؟ انہوں نے کہا ہاں وہی. اس نے کہا اوفو, بکریاں چرانے والے کو اتنی عزت کا مقام ملا کہ میرے سینے پہ بیٹھ گیا. اور پھر کہنے لگا مجھے پتا ہے تم مجھے مار دو گے لیکن میری گردن ذرا نیچے سے کاٹنا تاکہ لڑائی کے بعد جب گردنیں سجائی جائیں تو میرا سر سب سے اوپر نظر آئے. یہ جاہلیت کے زمانے میں عرب، یہ ایران والے ہر جگہ دنیا میں ہوتا تھا، اپنے دشمنوں کے سر کاٹ کے لائن میں لگاتے تھے، دیکھتے تھے کہ کون کون مارا گیا. تو اس ابو جہل نے اسی رسم کی طرف اشارہ کیا کہ جب سر کاٹ کے لگائے جائیں گے ترتیب میں، قطار میں، لائن میں، تو میرا سر نیچے گردن سے کاٹنا تاکہ سر میرا اونچا رہے. وہ ایسا اب سر اونچا ہوا ہے کہ اب تک لوگ اس پہ لعنت ہی بھیجتے ہیں. تو ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے اس کا سر کاٹ لیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے جا کر پیش کیا اور کہا اللہ کے رسول، یہ ابو جہل کا سر ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، پہچان تو گئے، لیکن بے اختیار فرمایا کہ واللہ الذی لا الہ غیرہ، ابن مسعود اللہ کی قسم جس کے علاوہ کوئی اللہ نہیں ہے، کیا یہ واقعی اس کا سر ہے؟ ان کا اللہ کے رسول ایسے ہی ہے. رسول اللہ صلی اللہ سے دوبارہ پھر تیسری مرتبہ تعجب سے فرمایا کہ عبداللہ، یہ واقعی اس کا سر لے آئے ہو؟ تو عرض کیا اللہ کے رسول، اسی کا سر ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گر گئے اور آپ نے فرمایا اللہ تیرا احسان ہے کہ تو نے اس امت کے فرعون سے ہمیں نجات دی. دیکھا آپ نے خدا نے ذلیل کس کے ہاتھ سے کیا، جو اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھتا تھا. اس لیے ہوتی آئی ہے کہ جو خاندان میں متکبر اور مغرور ہوتا ہے دنیا میں، سوسائٹی میں، اللہ اس کو ایسے شخص کے ہاتھ سے ذلیل کرا دیتا ہے جس کے متعلق اس کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا، سوچ بھی نہیں سکتا کہ یہ شخص مجھے ذلیل کر دے گا. اس لیے بچے آدمی کی بچ سے، ایسی حرکتوں سے، ایسی چیزوں سے، ایسے کپڑے پہننے سے، ایسی گاڑی میں بیٹھنے سے جس میں بیٹھ کر طبیعت میں اپنی انا کی تسکین ہوتی ہو کہ میں بڑا آدمی بن گیا ہوں. بڑا ہے یا چھوٹا، اب اپنے اللہ کے سامنے جب جائے گا، اپنے رب کے، تو وہ فیصلہ کرے گا کہ کون بڑا تھا اور کون چھوٹا تھا. ہم ایک مرتبہ ایک صاحب کی عیادت کے لیے گئے اور انہیں کینسر تھا، تو وہ لیٹے ہوئے تھے مرنے کے بستر پہ، مر بھی گئے. تو ہم نے ہاتھ ملایا تو ہمارے ہاتھ پکڑ لیے انہوں نے اور روتے رہے اور کہنے لگے کہ بس یہ دعا کر دیں کہ جو نئی کوٹھی بنائی ہے نا، ایک رات ہی چاہے اس میں رہنا نصیب ہو جائے، رہ لوں. وہ کوٹھی میں نے بڑی حسرت سے بنائی ہے، اتنے کروڑ روپے خرچ کیے ہیں. تو ہم نے ان سے کہا کہ اللہ کو یاد کیجئے، کلمہ پڑھیے، خدا کا ذکر کیجئے. مگر وہ برابر یہی کہتے رہے کہ جو کوٹھی بنی ہے بس ایک رات اس میں کسی طرح رہنا ہو جائے. یہ ہے دولت کا نشہ. چند دن میں وہ مر گئے، کوٹھی میں رہنا نہیں ہوا، پھر لاش ہی گئی. لیکن اللہ کو یاد نہیں کیا، مرتے ہوئے بھی اس کوٹھی کی فکر رہی. یہ کبر ایسی بری چیز ہے. اس لیے جس شخص میں کبر نہیں ہوتا، اس کے افعال بلا تکلف ایسے سرد ہوتے ہیں کہ آدمی سوچتا ہے اتنا بڑا آدمی اور اتنا چھوٹا کام، تو بھئی اس کے دل میں اپنی بڑائی ہے ہی نہیں، تو عام لوگوں ہی کی طرح رہے گا. ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے ہاتھ سے اللہ نے اس کو ذلیل کیا، اس متکبر کو. پھر ابن مسعود رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی رہے ہیں. مکہ مکرمہ میں نماز میں اشارہ کرنے کی اجازت تھی، مثلاً کوئی آتا تھا تو پوچھتا تھا کتنی رکعتیں ہو گئی ہیں، تو جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے نماز میں کھڑے ہوتے تھے وہ اشارے میں بتا دیتے تھے، انگلیوں سے دو ہو گئی ہیں، تین ہو گئی ہیں، ایک ہی ہے. اسی طرح کوئی آ کے سلام کرتا تھا تو نماز میں سلام کا جواب دینے کی بھی اجازت تھی، اب یہ جب آئے ابن مسعود رضی اللہ عنہ مدینہ منورہ ہجرت کر کے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا تھا کہ نماز میں اشارے بھی نہیں کیے جائیں گے. تو کہتے ہیں کہ میں نماز میں آیا اور میں نے سلام کیا تو مجھے جواب نہیں دیا صحابہ رضی اللہ عنہ نے, نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جواب نہیں دیا. تو میں بیٹھ گیا اور بڑی پریشانی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے ناراض ہو گئے ہیں کسی بات پہ. تو جب سلام پھیرا تو میں نے عرض کیا کہ آپ اس سے ناراض ہیں, تو فرمایا کہ نہیں, لیکن اب اللہ نے نماز میں اشاروں سے بھی منع کر دیا ہے. ایسی روایات آئی ہیں, یہ بدر سے بھی پہلے کی بات ہے. پھر احد میں بھی حاضر رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی, خندق میں بھی رہے ہیں, حدیبیہ میں بھی رہے ہیں, اور حدیبیہ میں پانی ختم ہو گیا تھا اور جب پانی نہیں رہا تو پکار پڑ گئی کہ جانوروں کو بھی پانی پلانا ہے, وضو بھی کرنا ہے, اور پانی نہیں رہا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک اس بے چینی کی پیلا پہنچی. تو آپ نے فرمایا اچھا بھائی جتنا بھی پانی ہے نا اس وقت جس کسی کے خیمے میں بھی وہ سب جمع کرو اور سب سے بڑا برتن بھی لے آؤ. تو بہت بڑی لگن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھی گئی اور جتنا پانی قافلے میں تھا 1400 صحابہ رضی اللہ عنہ تھے, جتنا بھی جس کے پاس پانی تھا سب نے لا کے اس لگن میں ڈال دیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دایاں ہاتھ اس میں رکھا اور آپ کا ہاتھ ڈوب گیا, بس اتنا پانی تھا. اور اچانک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آؤ اور وضو کرو. صحابہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہم دیکھتے رہ گئے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا, صحیح بخاری میں آیا ہے کہ آپ کی انگلیوں سے پانی کے فوارے چھوٹ پڑے اور برتن بھر گیا اور پانی بہنے لگا, اور 1400 آدمیوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی ضرورت کا پانی اس برتن سے بھرتے رہو. پھر سب نے اپنے خیموں میں پانی کی چیزیں بھر لی برتن. پھر آپ نے فرمایا جانوروں کو بھی پلاؤ. تو ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے تھے لوگ تو پانی کو جمع کرتے رہے اور میں پانی کو پیتا رہا, جتنا ہو سکتا تھا میں نے پیا. میں نے سوچا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں سے اس وقت جو پانی نکل رہا ہے نا یہ پھر کبھی نہیں ملے گا. تو فرماتے تھے میں نے جی بھر کے آخری حد تک پانی پیا. حدیبیہ میں یہ معجزہ, ابن مسعود رضی اللہ عنہ خود بھی اس کے گواہ تھے. پھر فتح مکہ میں بھی رہے ہیں. غزوہ حنین پیش آیا ہے اور غزوہ حنین میں اللہ تعالی نے فرمایا کہ تمہیں جو وقتی طور پر پسپائی اختیار کرنا پڑی صحابہ رضی اللہ عنہ ان کو اللہ نے کہا ہے کہ جو تم نے کہا تھا نا کہ اب ہم پر کون غالب آ سکتا ہے, یعنی اب ہماری تعداد بہت زیادہ ہوگی, اب کون ہم پر غالب آ سکتا ہے. تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ اذ اعجبتکم کثرتکم, جب تمہاری کثرت نے تمہاری بڑی تعداد ہونے کی وجہ سے تم لوگوں نے عجب میں پڑ گئے. اور عجب یہ ہے کہ کوئی آدمی اپنے آپ کو کسی مقام اور مرتبے کا اہل سمجھنے لگے اور وقتی طور پر نظر اسباب میں الجھ جائے. تو یہ عجب اتنی بری چیز ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے صحابہ رضی اللہ عنہ کو اس جملے کی قیمت ادا کرنی پڑی تھی, باقی لوگ تو کیا چیزیں تھے. اور ہم اس دور میں کہ ہر آدمی 52 کا جو پیدا ہوتا ہے وہ پیدائشی طور پہ ہی صدر مملکت ہوتا ہے, اس سے کم تو غرور اب لوگوں میں ہے نہیں. تو عجب یہ باطن کی بیماریوں میں سے ہے, اس کا بھی علاج کرانا چاہیے. اسی لیے لوگ اپنے مشائخ کی خدمت میں حاضری دیتے تھے کہ تربیت ہو اور جس طرح ظاہر پاک ہے باطن بھی پاک ہو. تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اتنی شدید تیر اندازی بنو حوازن نے کی آگے سے کہ لوگ پلٹ گئے. ہزاروں صحابہ رضی اللہ عنہ بھاگ کھڑے ہوئے پیچھے کی طرف, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 80 صحابہ رضی اللہ عنہ ساتھ رہ گئے تھے, اور آپ نے اپنے خچر کی لگام پکڑ لی اور مسلسل آگے تیروں میں تشریف لے گئے, اور آپ بار بار فرماتے تھے کہ انا نبی لا قذیب, میں جھوٹا نبی نہیں ہوں, انا ابن عبد المطلب, میں عبد المطلب کا پوتا ہوں, انا ابن العواتق, میں نے عاتقاؤں کا دودھ پیا. اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں بھی پیچھے چلا گیا تھا, اور 80 قدم میں پیچھے چلا ہوں, پھر جم گیا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ, اور اچانک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خچر سے زمین کی طرف چھکے. تو میں ساتھ تھا, میں نہیں سمجھ پایا کہ کیوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر مبارک نیچے کر لیا ہے, ہاتھ نیچے کر لیا ہے, جھک گئے ہیں. میں نے کہا اللہ کے رسول, اللہ آپ کے سر کو بلند رکھے, اور اللہ نے آپ کو بہت بڑائی عطا فرمائی ہے, ورفعنا لك ذکرک, اللہ تعالی نے قرآن میں کہا ہے نا کہ ہم نے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی یاد, آپ کے تذکرے کو بلند کیا ہے دنیا میں. تو ابن مسعود رضی اللہ نے گویا اس آیت کے مطابق پڑھا کہ اللہ نے آپ کا سر مبارک بلند کیا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جلدی کرو, زمین سے مجھے مٹی اٹھا دو. تو ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے مٹی ایک مٹھی بھر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر رکھی, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی مٹی سامنے کی جانب ہوا میں پھینک دی, اور آپ نے فرمایا شاہت الوجوہ, یہ چہرے جو مجھ سے لڑنے کے لیے آئے ہیں اللہ انہیں برباد کرے. اور بس اس مٹی میں ایسا ہو گیا کہ جتنے مخالفین تھے آنکھیں ملنے لگے, ہاتھوں سے کمانیں چھوٹ گئیں, تلواریں چھوٹ گئیں, آنکھیں ملنے لگے, ہر ایک کی آنکھ میں جا کر ہزاروں کافروں اور مشرکوں کی آنکھوں میں یہ مٹی پڑی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی جانب سے ہی حکم ہوا ہوگا یہ, تو آپ کو موقع ملا, وہ اپنی آنکھیں مل رہے تھے مشرکین. آپ نے فرمایا مہاجرین کہاں ہیں, انصار کہاں ہیں, کہاں ہیں وہ لوگ جنہوں نے درخت کے نیچے بیعت کی تھی؟ آپ نے فرمایا وہ درخت والے کہاں گئے, وہ میری مدد کرنے والے کہاں گئے, وہ جنہوں نے میرے کہنے پہ ہجرت کی تھی کہاں گئے. ایسے جملے تھے کہ آپ نے عباس رضی اللہ عنہ کو بلایا اور فرمایا چچا زور سے پکارے انہیں, اور انہوں نے کھڑے ہو کے یہی الفاظ دہرائے کہ کہاں گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں جنہوں نے ان کے ہاتھ پر بیعت کی تھی درخت کے نیچے, کہاں گئے جنہوں نے ہجرت کی تھی, ارے کدھر گئے وہ جو مدد کرنے والے انصار تھے. اور جب صحابہ رضی اللہ عنہ نے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس محبت سے بلا رہے ہیں, یکا یک سب ٹوٹ پڑے, پلٹ گئے, اور تلواریں ایسے چمکنے لگی جیسے آگ لگ جاتی ہے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہنسے اور آپ دیکھتے رہے, اور آپ نے اپنے ایک ہاتھ کو ہتھیلی کو دوسری پہ رکھ کے رگڑا, اور آپ نے فرمایا کہ اب چکی چلی ہے, اب میدان گرم ہوا ہے, اب شروع ہوا ہے کھیل جنگ کا, بس پھر مسلمان غالب آ گئے. اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ اس واقعے کو بھی بیان کرتے تھے, پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی رہے ہیں, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے دور میں بھی قرآن پڑھاتے رہے, لوگوں کو تعلیم دیتے رہے قرآن کریم کی, صحابہ رضی اللہ عنہ آتے تھے سیکھتے تھے. اور اتنی عظمت تھی کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ اور عمر رضی اللہ عنہ نے جب حضرت زید رضی اللہ عنہ کو مقرر کیا کہ قرآن جمع کر دیں, تو کسی بات پہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا اچھا زید قرآن کو جمع کرے گا, یہ تو اس وقت بچہ تھا اس کے سر پہ لمبے بال ہوتے تھے، یہ کھیلتا تھا بچوں کے ساتھ، اور اس زمانے میں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن کی 70 سورتیں یاد کر لی تھی، تعلیم حاصل کی تھی تنہائی میں، اور میرے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی نہیں ہوتا تھا. پھر حضرت بکر رضی اللہ عنہ نے اپنی وفات پہ انہیں بلایا ہے وفات سے پہلے، اور مشورہ کیا ان سے کہ میں اپنے بعد خلیفہ مقرر کرنا چاہتا ہوں، کس کو کروں؟ یہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے مشورہ حضرت بکر رضی اللہ عنہ کا، یہ ایسے ہی نہیں تھا. اس کی وجہ یہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہا، ارشاد فرمایا کہ میں اپنی امت پہ بغیر کسی سے پوچھے، بغیر کسی سے مشورہ کیے کسی کو امیر المومنین مقرر کرتا تو میں عبداللہ کو کر دیتا، ابن مسعود کو. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں جس شخص کی اتنی وقعت تھی، اتنی عظمت، قدر و منزلت تھی، اس کو تو وہ رضی اللہ عنہ کیسے بھول سکتے تھے؟ تو فرمایا کہ میں، تم دیکھتے ہو ابن مسعود کہ بس اب زندگی تھوڑی رہ گئی ہے اور میں اپنی جگہ کسی کو مقرر کرنا چاہتا ہوں، تو تم بتاؤ. ان کا حضرت آپ ہم سب سے زیادہ اچھے ہیں اور عقل والے ہیں، آپ خود فرمائیں. تو حضرت بکر رضی اللہ نے کسی سے نہیں کہا تھا، تنہائی میں بس ان سے فرمایا کہ میرا خیال عمر کے متعلق ہے. تو ابن مسعود رضی اللہ نے کہا کہ اتنا سخت آدمی آپ اسے مقرر کر رہے ہیں؟ تو حضرت بکر رضی اللہ عنہ بالکل ٹھنڈے مزاج میں رہے اور فرمایا ہاں ہاں میرا خیال یہی ہے. تو ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے ایک دم بولے، انہوں نے کہا آپ اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت آپ کس کے حوالے کر کے جا رہے ہیں؟ تو حضرت بکر رضی اللہ عنہ لیٹے ہوئے تھے، تو جو لوگ خادم وغیرہ تھے ان سے فرمایا مجھے بٹھا دو، تو تکیے لگا کر بٹھائے گئے. تو فرمایا جی جو تم نے مجھے کہا ہے نا کہ اللہ کو کیا جواب دوں گا، تو اس لیے میں بیٹھا ہوں کہ ابن مسعود میں تمہیں کہوں اللہ اور عمر دونوں کو میں تم سے زیادہ اچھی طرح جانتا ہوں. اگر وہ مجھ سے پوچھیں گے کہ میں نے کیوں عمر کو مقرر کیا، تو میں ان سے کہوں گا کہ آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں میرے رب سب سے زیادہ اس عہدے اور اس جگہ کا مستحق جسے میں سمجھتا تھا، میں اسے مقرر کر کے آیا ہوں. میری سمجھ میں یہی بات آتی تھی. ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے تھے میں چپ ہو گیا، لیکن مجھے ان کے فیصلے پر برابر تردد رہا کہ یہ کیا فیصلہ کرنے والے ہیں. یہاں تک کہ عمر رضی اللہ عنہ کے متعلق ابو بکر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ خلافت کا بوجھ جب پڑے گا نا تو یہ نرم ہو جائے گا. اور پھر جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دور آیا تو ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے تھے میں ایک عورت اور ایک مرد کی فراست ان کی عقل کا قائل ہوں. اور فرماتے تھے لڑکی تو وہ جس کے متعلق قرآن میں آیا ہے کہ وہ اپنے والد کے پاس گئی اور اس نے کہا کہ یا ابت اس کا اجر ہو، ابا آج جس لڑکے نے ہماری بکریوں کو پانی پلا دیا ہے آپ اسے اپنے گھر میں ملازم رکھ لیجیے. ان خیر من استأجرت القوی الأمین، اور سب سے اچھا آدمی سے گھر کے کاموں کے لیے رکھا جا سکتا ہے، اس میں ایک تو طاقت ہونی چاہیے کہ وہ کام کر سکے، اور امانت دار ہونا چاہیے، کیونکہ گھر میں، خاندان میں عورتیں ہوتی ہیں، تو ایسا آدمی چاہیے جو امانت دار ہو. ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے تھے میں اس لڑکی کی فراست پہ حیران ہوں قرآن میں جو آیا ہے. اور پھر اس کے والد نے بلایا اس آدمی کو، یعنی سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو، اور اپنی اس بچی کا نکاح اس سے کر دیا. اور فرماتے تھے جس مرد کی فراست کا قائل ہوں وہ ابو بکر رضی اللہ عنہ ہے، کہ ہم سب سمجھتے تھے کہ ان کا انتخاب سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہ بہت امت میں سخت حالات پیدا کر دے گا، لیکن ہم نے جب دیکھا عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت کو تو ہمیں سمجھ میں آئی کہ واقعی حضرت بکر رضی اللہ عنہ کی نگاہ اور ان کی سوچ اور ان کا دور اندیشی کا جو معاملہ تھا وہ ہم سب سے زیادہ تھا. پھر یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے گویا کے مشیر رہے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے منع کر دیا تھا ان کو کہ مدینہ منورہ میں رہیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بعض صحابہ رضی اللہ عنہ کو کہا کہ آپ لوگ مدینہ منورہ سے نہیں جائیں گے کیونکہ مجھے نئے سے نئے چیزیں پیش آ رہی ہیں, خلافت مستحکم ہو رہی ہے, فتوحات کا سلسلہ ہے, مسلمانوں کے مسائل نئے سے نئے پیش آ رہے ہیں, مجھے بار بار فتویٰ دینا پڑتا ہے, بار بار پوچھنا پڑتا ہے, تو اگر آپ جیسے اہل علم نہ ہوں تو میں کس سے مشورہ کروں گا, میں کس سے پوچھوں گا. تو جن لوگوں کو عمر رضی اللہ عنہ یہ کہتے تھے, جو سمجھتے تھے کہ وہ ان کے بالکل قریب رہیں, ان میں حضرت علی اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما دونوں تھے. اسی لیے سیدنا علی رضی اللہ عنہ نہیں ہوتے تھے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کئی بار کہتے تھے کہ قضیت ولا ابا حسن رہا, اتنا مشکل مرحلہ پیش آ گیا ہے اور حسن کے والد نہیں ہیں, کیا ہوگا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی اس حکمت عملی کو اب کچھ ایسے نالائق پیدا ہو گئے ہیں جنہوں نے کتابوں میں یہ لکھا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان سب پر پابندی لگا دی تھی کہ مدینہ منورہ سے باہر نہ جانا, کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو ڈر ہو گیا تھا کہ اگر گئے کہیں تو جا کر خلافت کا دعویٰ کر دیں گے اور میری حکومت ختم ہو جائے گی. اب ایسے بھی نالائق ہیں. اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ وہ خود کہتے تھے میں تمہیں اس لیے نہیں جانے دیتا کہ فتویٰ, شرعی مسئلہ بیان کرنا, اسے نافذ کرنا, قاضی بننا یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے, میں تنہا اتنے بڑے کام نہیں کر سکتا. تو ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ برابر مشورے کرتے رہے ہیں, یہ شاید باتیں آگے کو آ جائیں. 15 ہجری میں شام تشریف لے گئے جہاد میں, یرموک میں بھی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ شریک رہے ہیں. پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی وفات سے کچھ عرصہ پہلے 11 ہجری میں تو انتقال ہوا ہے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا, اور پھر حضرت وقر رضی اللہ عنہ کی خلافت رہی ہے 13 ہجری تک. پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ 13 ہجری میں امیر المومنین بنے ہیں اور 23 ہجری تک حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت رہی ہے. اور سن 20 میں, غالباً 20 ہجری تھا, 19 تھا 20 تھا, بس اسی سال میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کوفہ والوں کو خط لکھا اور عراق والوں کو کہا, کوفہ والوں کو, کہ میں نے تم پر عمار بن یاسر کو امیر مقرر کیا ہے. تو عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کو وہاں کی حکومت دی. اور پھر اسی خط میں تحریر فرمایا ہے کہ میں نے تمہارے لیے تعلیم دینے کے لیے کہ کوفہ اور عراق والے تعلیم حاصل کریں, میں عبداللہ بن مسعود کو بھیج رہا ہوں, اور اس کو میں نے دو عہدے دے دیے ہیں, ایک تو تعلیم اس کے ذمے کر دیا ہے اور دوسرے یہ عمار بن یاسر کے وزیر بھی ہیں رضی اللہ عنہم, اور تیسرا وقت جعلت ابن مسعود, اور ابن مسعود کو علی بیت مالکم میں نے بیت المال پر بھی مقرر کیا ہے, خزانہ بھی نے دیا ہے. تو خزانے کی وزارت, تعلیم کی, اور مشیر عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ گورنر جو بن گئے تھے, یہ تینوں عہدے دے دیے. اور پھر فرمایا ہے تحریر کہ انہما, اور یہ عمار بن یاسر اور یہ ابن مسعود, لمن النجباء من اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ عنہ میں بہت نوبل, بہت چنے ہوئے, بہت شریف, بڑی قدر کے قابل یہ دونوں آدمی ہیں. من اہل بدر, یہ بدری ہیں دونوں, عمار بھی اور یہ عبداللہ بھی, فاسمعوا لہما, ان دونوں کی بات تم نے سننی ہے, واطیعوا, اور دونوں کا مان کے چلنا, اور کوفہ والو, ان دونوں کی اتباع کرنا. اور پھر اگلا جملہ دیکھیے کیا حضرت عمر رضی اللہ نے تحریر فرمایا ہے, خط میں لکھتے ہیں وقد آثرتکم بابن مسعود، یہ ابن مسعود کو تو خاص طور پر جو تعلیم کے لیے بھیجا ہے، تو عمر تمہیں کہتا ہے کہ اس نے اپنی علی نفسی، میں اپنی جان کی قربانی دے کر بھیج رہا ہوں، یعنی مجھے یہ جان سے زیادہ عزیز ہے یہ شخص ابن مسعود رضی اللہ عنہ، اور عمر اپنی جان کی قربانی دے رہا ہے، اپنی ذات پر ترجیح دے کر اسے بھیج رہا ہے، اس کی قدر کرنا، اس سے تعلیم حاصل کرنا، اور بیت المال ان کے پاس ہے، اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ 10 سال تک پھر اس منصب پر رہے ہیں، بہت علم اللہ نے انہیں دیا تھا۔